الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تهتدون لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کل نوجوان طبقے میں وہ معاشرتی برائیاں جن سے ہمارا معاشرہ بالکل پاک اور صاف تھا وہ برائیاں ہمارے کلچر میں ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں کچھ برائیاں تو ایسی تھیں جو غیر مسلموں میں بھی تھیں ہم میں بھی تھیں کچھ برائیاں ایسی تھیں جو غیر مسلم قوم کی علامات سمجھی جاتی تھیں مسلمان معاشرے میں آج سے 25-30 سال پہلے ان برائیوں کا تصور نہیں تھا الا ماشاءاللہ کوئی اکا دکا وہ برائی ہے شراب اور نشہ زنا بہت ہی کوئی خراب آدمی ہوتا تھا بہت ہی گھٹیا خاندان سے کسی کا تعلق ہو تو وہ شراب پیتا تھا اس شرابی کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا وہ معاشرے سے ذرا الگ تھلگ رہتا تھا اسے پتا تھا کہ میں قوم کا معاشرے کا ایک برا آدمی ہوں اچھا آدمی نہیں لوگ اس سے دوستی نہیں لگاتے تھے گلی محلے میں کوئی شراب پی کے گھومتا ہوا کبھی بھی نظر نہیں آتا تھا ہم سنتے تھے کہ فلاں ہے وہ شراب پیتا ہے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ اس کے والدین پہ اور اس کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ وہ پینے پلانے کا شغف ہے اس کا غلط تو نہیں کہہ رہا ہے بھائی ہیروئن جی بھائی صحیح فرما رہے ہیں چلو ایک آدمی نے گواہی دی ہیروئن جو تھی وہ اس کا رواج کچھ نظر آتا تھا مگر وہ بھی بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں جو نہ تعلیم جن کے خاندانوں میں نہ کوئی ادب تمیز وہ کہیں پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے 5-6 نظر آتے تھے وہ بھی اس قسم کے لوگ تھے کہ ان کو دیکھ کے آدمی کہتا تھا اگر یہ دنیا میں نہ رہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ اگر نہیں پیتے تو پھر چوری چکاری اور یہ چیزیں کرتے تو وہ نشے میں لگ کے وہ ان چیزوں سے بچ جاتے تھے طاقت ہی نہیں رہتی تھی کچھ کرنے کی ہمارے ہاں ایک ہمارے علاقے میں جہاں میں رہا کرتا تھا پہلے تو ایک ڈاکو تھا جس کو ہیروئن کی عادت پڑ گئی جب اسے ہیروئن پینے کی عادت پڑی ہے تو اس کا جسم اتنا ختم ہو گیا کہ ڈکیتی اس نے چھوڑ دی چھوڑنی پڑی اس کو بس وہ بیچارہ بھیک کی طرح لوگوں سے پاؤڈر مانگتا تھا لوگ کہتے تھے اگر یہ ہیروئن نہ پیتا تو آج یہ ملک کا سب سے بڑا صدر ہوتا معذرت کے ساتھ ڈاکو ہوتا سوری تو مطلب ایک ہی ہے, پرانے کی بات کر رہا ہوں, ابھی نئے والے کی بات نہیں کر رہا. پرانے جو ہمارے صدر تھے وہ تو سب کو پتا ہے نا, اگر وہ بھی بچپن میں پاؤڈر پی لیتے تو آپ بتاؤ ایک آدمی کا نقصان ہوتا, باقی پوری قوم بچ جاتی. اگر ہمارے سابق صدر بچپن میں کوئی ان کو پاؤڈر پلا دیتا, پاؤڈری بن جاتے تو صدر بن سکتے تھے؟ وہ کیا ہوتا, پاؤڈر پی پی کے خود ہی دنیا سے چلے جاتے. تو اس قسم کے لوگ پہلے پاؤڈر پیا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے بارے میں انسان کہتا, یہ سوچ سکتا ہے, یہ رائے رکھ سکتا تھا کہ اگر یہ نہ پیتے تو قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے. شریف خاندانوں میں, عزت دار گھرانوں میں اس کا تصور نہیں تھا. بھنگ پینا, چرس پینا, یہ برے لوگوں کی علامات تھی, برے لوگوں کی. مگر عجیب بات ہے, آج کل نوجوانوں میں یہ برائی تیزی سے پھیل رہی ہے, شراب کی, بھنگ کی, چرس کی. اور آج مجھے کسی نے صبح بتایا کہ کوئی ایک پاؤڈر کی نئی قسم آئی ہوئی ہے, 72 میں کافی چل رہی ہے. 72 ہمارے روڈ کے پار کا جو علاقہ ہے, مجھے نام اس کا پتہ نہیں ہے, ایک نئی قسم آئی ہے, بھنگ سے ملتی جلتی ہے. میں اس لیے تفصیل بتاتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں کہ جن کو نہیں پتا وہ بھی وہیں تجربہ کرنا نہ شروع کر دیں, لیکن ظاہر ہے پتہ چل جائے گا, میرے بتانے نہ بتانے سے کیا ہوتا. جب 72 میں پی جا رہی ہے تو انڈا موڑ کوئی دور نہیں ہے وہاں سے, ایک روڈ کا راستہ, ایک سڑک پار کریں گے یہاں آ جائے گی. تو وہ سگریٹ سے نکالی جاتا ہے تمباکو, اور اس تمباکو میں بھری جاتی ہے, دوبارہ اس کو سگریٹ میں ڈال. کسی کو نام پتہ ہے تو مجھے بتا دے بھائی. شیشہ نہیں, شیشہ الگ چیز ہے, شیشہ تو حکے کی طرح پیتے ہیں نا, اس کو بھی شیشہ کہتے ہیں, میرا خیال ہے کوئی اور نام ہے اس کا. پیپا, پیپر, اچھا پیپر کہتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے, پیپر کہہ لیں, شیشہ کہہ لیں, حکا کہہ لیں, گٹکا کہہ لیں, بھنگ کہہ لیں, چرس کہہ لیں, میرے بھائی ایک بات سنجیدگی سے کہ یہ انسانوں کے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت معزز, بہت مکرم بنایا ہے, عزت دار بنایا ہے. عزت دار آدمی کی خوراک بڑی پاکیزہ ہوتی ہے, بہت پاکیزہ خوراک ہوتی ہے عزت دار آدمی کی. آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے عزت دار, تو مہمان کو کے اکرام کے لیے اسے بہترین ڈش کھلائی جاتی ہے, پاکیزہ. وعلیکم السلام, آمین, اللہ بچائے آپ کو پریشانی سے. تو عزت دار آدمی جو ہے نا, ہاں وہ آدمی ہی گٹکے کا عادی ہے تو پھر آپ کے گھر جب مہمان بن کے آئے گا آپ گٹکا پیش کر دو گے, یہ اس کا اپنا قصور ہے. دیکھو علماء صلحاء جب کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں, لوگ زمزم پیش کرتے ہیں, مدینہ کی کھجوریں پیش کرتے ہیں, اور شہد پیش کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے جو اپنی نعمتیں گنوائی ہیں, اپنی نعمتیں گنوائی ہیں, وہ نعمتیں کتنی بہترین ہیں. کھجور کا ذکر ہے, انگور کا ذکر ہے, انار کا ذکر ہے, انجیر کا ذکر ہے, زیتون کا ذکر ہے, کیلے کا ذکر ہے قرآن مجید میں, دودھ کا ذکر ہے. کیسی مزے مزے کی نفیس خوراکیں, یہ تمام خوراکیں ایسی ہیں جسے کھانے کے بعد انسان کے چہرے پہ نور بھی آتا ہے اور جسم میں طاقت بھی آتی ہے. لیکن آج کا نوجوان یہ تمام نفیس نعمتیں چھوڑ کر شراب کی طرف آئے گا, گٹکے کی طرف جائے گا. گٹکوں کو کبھی کھول کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ گٹکے کو کبھی بنتے ہوئے دیکھ لیں, اس کو سڑایا جاتا ہے, گلایا جاتا ہے, اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, کیڑے پڑ جاتے ہیں اس, اور جتنے زیادہ کیڑے ہوں گے اور جتنے گندے کیڑے ہوں گے گٹکا کھانے والے کو اتنا ہی مزہ آئے گا اس میں. کیونکہ جب انسان ایک دفعہ گندگی کا عادی بنتا ہے تو گندگی پھر اس میں جتنی زیادہ ڈالی جائے, کمیلے کا خون بھی ڈالا جا رہا ہے اس میں, حرام خون بالکل گندا. یہ جو کمیلے ہیں نا, جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں, تو ان کا جو بہتا ہوا خون ہے یہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی, اتنی گندی چیز ہے. یہ خون بھی ملایا جاتا ہے گٹکے میں. آپ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا نا دکان والا جب پیش کرے گا تو اس کو خوبصورت پنی میں لپیٹ کے وہ کہے گا ماشاءاللہ کیا چمکتی ہوئی چیز ہے جو میں کھا رہا ہوں، اسے یہ نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے۔ تو میرے بھائی کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو گندگی کا عادی بنا رہے ہو؟ ان گندی چیزوں کے نا درجات ہیں، گندگی کے درجات ہیں، نشے کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک ترین اور پلید ترین نشہ اس میں ہیروئن ہے، الحمدللہ اس سے لوگ بچتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جتنے ہیروئن جی تھے وہ فدائی حملوں میں ہلاک کروا دیے حکومت نے یا را کے ایجنٹوں نے، پتہ نہیں، کیونکہ ملکوں کے مفاد ہوتے ہیں نا، تو انڈیا نے کہیں دھماکہ کروانا ہے پاکستان میں کوئی فدائی، تو اس کے لیے کسی ہیروئن جی کو پیسے دیے، یہ بھائی یہ بریف کیس سے فلاں جگہ جا کے رکھا، اتنی پڑیا تجھے مل جائے گی، ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں، وہ ہیروئن جی کہیں گیا رکھنے کے لیے، پڑیا سمیت دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، تو ہیروئن جیوں کا بہت خاتمہ ہوا ہے جب سے فدائی حملے شروع ہوئے تھے نا، کوئی ادھر دھماکہ کوئی ادھر دھماکہ، اس میں ہیروئن جی بہت کام آئے ہیں۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہیروئن پینے سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ آپ بھی کسی کام آ سکتے ہیں، کیونکہ جب اس کو نہیں ملی ہوتی ہے نا ہیروئن، پھر اس نے ہمارا بیان اگر سنا ہو کہ بھائی ایسے بریف کیس کہیں لے جا کے نہ رکھو، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے پڑیا کا نام بھی کافی ہے، بس پڑیا کا نام لے لو میرے سامنے، جو کہو گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گا، کیونکہ اس پڑیا میں اتنا نشہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ اس کو نہ ملے تو اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، یہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ اسی میں شراب ہے، شراب، قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، پاسا، سٹا، یہ سب پلید چیزیں ہیں، پلید، شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے یہ۔ اللہ نے شراب کو، جوئے کو، سٹے کو، پانسے کو، سب کو ایک ہی ساتھ ذکر کیا ہے۔ جوئے میں اور سٹے میں فرق یہ ہے کہ جوئے میں اپنی جیت میں بعض مرتبہ اپنی محنت کا دخل ہوتا ہے، جیسے دو ٹیمیں میچ کھیلتی ہیں پیسے ملا کے، جو ٹیم جیتے گی یہ سارے پیسے اس کو دے دیے جائیں گے، یہ جوا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہے بھائی، جو ہارے گی اس کے پیسے گئے، اور جو جیت گئی اس کے پاس ڈبل پیسے آ گئے مخالف پارٹی کے، یہ جوا ہے۔ سٹا یہ ہوتا ہے، اس جوئے میں جیتنے والے کی محنت کا تھوڑا دخل ہے، تھوڑا سا دخل ہے۔ سٹا اس سے بھی بدتر چیز ہے کہ اس میں جیتنے والے کی محنت کا اپنا دخل نہیں ہوتا، وہ ایک قدرتی حادثہ ہے۔ آپ نے 5 روپے کا سکہ اچھالا، بولا بھائی اگر قائد اعظم آ گئے تو 1 لاکھ تم مجھے دو گے، اور اگر قائد اعظم کی تصویر نیچے ہو گئی تو 1 لاکھ میں تمہیں دوں گا۔ اب کون اوپر آئے گا کون نیچے آئے گا اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس میں کسی کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میچ فکسنگ جو ہوتی ہے کہ اگر پاکستان جیت گیا 1 کروڑ میں آپ کو دوں گا، اگر پاکستان ہار گیا 1 کروڑ آپ مجھے دیں گے، تو جیتنے اور ہرانے میں یہ جو سٹا کھیلنے والے ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ ان کے مشورے سے نہیں کھیلا جا رہا، اس کو بھی سٹا کہیں گے۔ کھیلنے والا تو جوا کھیل رہا ہے، جو میچ کھیل رہا ہے، اور جو میچ فکسنگ کر رہے ہیں یہ جوئے کے بجائے سٹا ہے، جو جوئے سے بھی زیادہ اوپر کی چیز ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اور یاد رکھو، جوا اور سٹا ایسی حرام چیز ہے کہ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو سٹا کھیلا کرتے تھے وہ غریبوں کے فائدے کے لیے کھیلتے تھے۔ کس کے لیے کھیلتے تھے وہ؟ غریبوں کے فائدے کے لیے۔ کیا مطلب؟ عرب میں سخاوت بہت تھی، سخاوت، ہر آدمی چاہتا تھا غریبوں پہ میرا پیسہ خرچ ہو، بیواؤں یتیموں پہ میرا پیسہ خرچ ہو۔ عرب میں زمانے جاہلیت میں بھی بعض صفات بہت زبردست تھیں، بڑی کوالٹیز تھیں، تبھی تو اللہ نے اس قوم کو سلیکٹ کیا ہے پیغمبر کے لیے، اس قوم کو دنیا کا رہبر بنایا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے اندر جو صفات ہیں ان صفات کا رخ تبدیل کرنے کی دیر ہے، ان میں غیرت پہلے سے موجود ہے، غیرت کا استعمال غلط ہو رہا ہے، ان میں غیرت تھی کہ اپنی بیٹی کے لیے کسی کو اپنا داماد بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یہ غیرت تھی مگر غلط۔ تو جو آدمی یہ اس پہ آمادہ نہیں ہے کہ میں کسی کو داماد بناؤں، وہ اپنی بیٹی کے لیے کسی کو بوائے فرینڈ بنانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات سمجھ۔ غیرت، شریعت نے بتایا کہ کسی کو داماد بنانا غیرت کے خلاف نہیں ہے، فطرت کا تقاضا ہے، داماد تمہارا بیٹا ہے، اولاد کی طرح ہے، اور سسر اپنے داماد کے لیے باپ کی طرح ہے، یہ غیرت کے خلاف نہیں۔ غیرت کا رخ تبدیل کیا ہے، جس قوم میں غیرت ہی نہ ہو اسے رہبر اور مقتدا بنانا بڑا مشکل، کیونکہ اس میں پہلے غیرت ڈالنی پڑے گی، اور ایک دفعہ جب غیرت نکلتی ہے اس کو انسٹال کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، کہ ایک صاحب نے بتایا، برطانیہ والوں کی برائی مقصود نہیں ہے، واقعہ برائے واقعہ ہے، وہاں تو یہ گوروں میں تو یہ چیزیں بہت ہیں، ان میں تو غیرت کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو، ان کا کلچر ہی نہیں، غیرت کا لفظ انگلش میں نہیں ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ ایک انگریز نے کسی کو بتایا کہ میں بہت غیرت والا ہوں، ورڈ سیکھا اس نے، غیرت کسے کہتے ہیں، کیا غیرت، کہہ رہے میں نے اپنی بیٹی کو پارک میں کسی کے ساتھ دیکھا، کسی آشنا کے ساتھ دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ عام طور پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اگر کوئی گورا اپنی بیٹی یا بہن کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھ لے تو یہ بھی تحقیق نہیں کرتا کہ سامنے والا گورا بھی ہے یا نہیں ہے، ایسا تو نہیں کالا ہے، یہ گوری ہے وہ کالا ہے، اس کی کوئی بات نہیں، لائف ہے، انجوائے کریں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انجوائے کریں۔ کیا ہے یہ ایسے خامخواہ کے ریسٹرکشنز اور پابندیاں اور یہ اصول اور یہ ایسے خامخواہ میں لائف کو مشکل بنا دیا، انجوائے کریں۔ لیکن اس میں کہیں وہ بتا رہا تھا کہ غیرت کسے کہتے ہیں، مجھے غیرت آ گئی، میں نے اپنی بچی کو دیکھا، وہ گورا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو دیکھا پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، جوان بیٹی، جو اس کا کچھ لگتا نہیں تھا، مجھے غیرت آ گئی۔ اس نے کہا بھائی تو نے غیرت میں کیا؟ میں نے صبر کیا، غصہ تو بہت آیا، غصہ تو، بھائی سن رہے ہو تو بتاؤ ورنہ میں چلا جاتا ہوں، غصہ تو بہت آیا مگر میں نے کہا اگلی بار دیکھوں گا، ابھی تو برداشت کر لیا، اگلی بار دیکھوں گا، اگلی دفعہ دیکھا تو آپس میں کوئی گڑبڑ بھی کر رہے ہیں، ارے پھر تو تیرے بھائی کو، وہ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں نا، گورے نے تو اپنے اسٹائل میں بتایا ہوگا لیکن ہم تو اپنی زبان میں اس کو ٹرانسفر کریں گے، پھر تو تیرے بھائی کو بہت غصہ آیا، اب تو بھائی معاملہ اور آگے بڑھ گیا، کیا کیا بھائی؟ غصہ آیا، مار دیا دونوں کو، جان سے مار دیا، قتل کر دیا، کیا کر دیا؟ کہہ رہے غصہ بہت آیا مگر برداشت کیا، اگلی بار دیکھوں گا، ابھی چلو یہاں تک برداشت کر لیتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھنا معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ تو ہو گیا چلو۔ کہہ رہے اگلی بار میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر، پہلے تو گھر سے باہر تھے، میرے گھر میں میری بیٹھک میں اور نازے بحرکات کر رہے ہیں۔ کہہ رہے پھر تیرے بھائی کی غیرت جاگی، روزانہ وہ جس صوفے پہ بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے تیرے بھائی نے وہ صوفہ گھر سے باہر نکال دیا، بہت غیرت ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنا غصہ آیا کہ وہ صوفہ میں نے گھر سے باہر نکال دیا، بیٹھیں گے کہاں ہی؟ تو میرے بھائی یہ وہ کلچر ہے جس کی وہاں لوگ جا کے تعریف کرتے ہیں کہ گورے بہت اچھے ہوتے ہیں، گورے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہوتے ہوں گے بھائی، ان میں واس کوالٹی، ایک تو ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ بات ہے ان میں، جو کسی کی صفت اچھی ہو وہ ماننی چاہیے، ہم لوگ ملک سے محبت نہیں کرتے، اور جو کرتے بھی ہیں تو وہ ایسی محبت جو محبت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے، ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، ملک میں اس نظام کے نفاذ کی کوشش، کیونکہ اسی سے ملک بچ سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اور ملک پہ خرچ کرنا سیکھو، लूटने खसूटने में लगे हुए हैं, लेकिन 14 अगस्त को झंडे लहरा के अपना पाकिस्तान होना, वो झंडा भी जिन पैसों से खरीदा होता है ना, वो भी अपने नहीं होते। तो जिस कौम में गैरत होती है, अरब में गैरत बहुत थी मगर उसका इस्तेमाल गलत। तो गैरत ही ना हो तो गैरत डालना बड़ा मुश्किल काम होता है, हया शर्म डालना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता। तो अल्लाह ताला ने अरबों को मुंतखब किया इस काम के लिए, सहाबा को मुंतखब किया, तो उनमें एक गैरत में ये भी था कि उनमें सखावत बहुत थी। यहूदी तो कहता है ना, जो मैं कमा रहा हूं वो मेरा है, मेरा। सहाबा में ये नहीं था, जो मैं कमाता हूं उस पर मैं गरीबों को। हातिम ताई जो था, हातिम ताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, माजी करीब में ही गुजरा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले, तो ये भी अरब में था, ये मुसलमान नहीं था, ये मुशरिक था, ये काफिर था, मगर आज भी इसकी सखावत की मिसालें दी जाती है, क्योंकि अरब था, इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम की औलाद में से था। तो अरबों में ये सिफत थी, सखावत बहुत ज्यादा। तो वो क्या करते थे, अब गरीब आदमी कैसे सखावत का इजहार करें, खूब तवज्जो से बात सुनिए, गरीब आदमी कैसे गरीबों को खिलाए, कैसे यतीमों को खिलाए, उसके पास तो पैसे नहीं होते। तो वो फिर जुआ खेलते थे कि जुए में जो जीतेगा वो उस सारी रकम का मालिक बनेगा, और उस रकम का मालिक बनके गुरबा और मसाकीन पे खर्च करेगा। जीतेगा जो तो रकम का मालिक वो बन जाएगा, जब मालिक बनेगा तो करेगा क्या, उसके नाम से वो रकम यतीमों पे और मिसकीनों पे खर्च होगी, नाम उसका आएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? आज लोग बोलते हैं ना, इंश्योरेंस क्यों हराम है, इतना फायदा तो है इंश्योरेंस में, इतना फायदा है कि अगर हमारी गाड़ी छिन जाए तो हमें क्लेम करके गाड़ी के पैसे मिल जाते हैं, हमारा भी फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा है, उसे किस्तें मिल रही हैं, हमें गाड़ी मिल रही है दोबारा। ये मौलवी लोग पुराने जमाने के लोग हैं, ये इसी के पीछे, अब्बा अगर मर गए एक साल के अंदर, उनकी इंश्योरेंस करवाई भी थी, यतीम को इतना पैसा मिल जाता है, और अगर क्या नाम है, बीवी बेवा हो जाए, आपने लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है तो बेवा को इतने पैसे मिल रहे हैं, तो बेवा का भी फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा है, उसका भी बिजनेस चल रहा है, बेवा का भी घर चल रहा है। तो ये मौलवी लोगों को पता नहीं क्या हर चीज में कबाब में हड्डी बनने का क्यों शौक, ये लोगों को ना दुनिया के मजे उड़ाने देंगे और आखिरत में तो ये कहते हैं कि सारे जहन्नमी, जब भी पूछो तो वो भी जहन्नमी, वो भी जहन्नमी, वो भी काफिर, वो भी दार इस्लाम से काफिर खारिज है। तो ना आखिरत बनाने देते हैं ना दुनिया बनाने देते हैं। तो याद रखो, मौलवी जो है ना, मौलवी बेचारा, वो तो वो बात बताएगा जो अल्लाह उसके रसूल ने, वो ट्रांसफर कर रहा है, मुंतकिल कर रहा है। इंश्योरेंस में जितने फायदे हैं, अगर उन फायदों को तस्लीम कर लिया जाए तो भी इंश्योरेंस हराम की हराम ही रहेगी, क्योंकि ये भी सट्टा है, सट्टा। आपने किस्तें जमा कराई, आपकी गाड़ी छिन गई, एक्सीडेंट हो गया, ये आपके इख्तियार में नहीं है। अगर ये हादसा हो गया, कंपनी पैसे भर के अपना नुकसान करेगी, जितनी किस्तें आपसे ली है उससे ज्यादा आपको लौटाएगी, ये कंपनी का नुकसान है। और अगर आप, हादसा नहीं हुआ तो आपकी सारी किस्तें डूब गई। शरीयत किसी भी कारोबार को, बिजनेस को इस तरह से नहीं करने देती कि किसी तीसरे हादसे के साथ उस नफे को और प्रॉफिट को मुअल्लक कर दिया जाए। आपके अब्बा मर गए, आप खुशी से पागल हो जाएंगे, इंश्योरेंस करवाई हुई थी, मर गए पैसे मिल जाएंगे, नहीं मरे, आप जो किस्तें जमा करा रहे हैं वो सारी किस्तें डूब गई। ये मैं जब कह रहा हूं, जब इंश्योरेंस में मान लिया जाए कि फायदे हैं, वरना हकीकत में फायदे नहीं है इसमें, इसमें नुकसानात हैं, नुकसानात हैं। सहाबा इकराम जमाने जाहिलियत में जो जुआ खेला करते थे उसमें खालिसतन गरीबों का फायदा ही फायदा था, मगर फिर भी इस्लाम ने उसको हराम करार दिया कि तुम्हें गरीब पे अगर खर्च करना है, जिसकी जेब में जितने पैसे हैं उसमें से थोड़ा सा खर्च कर दे, ज्यादा नहीं है, खजूर की एक एक खजूर किसी गरीब को दे दे, अल्लाह सवाब अता फरमा देगा, लेकिन ये पैसा कमाने का जो नाजायज तरीका है जुआ खेलना, ये गरीब की मदद के लिए भी अगर कोई ये खेलता है तो भी हराम है। सूद कमाना गरीब की मदद के लिए हराम है, हलाल है? हराम है। किसी की जेब से किसी मालदार को आप गन पॉइंट पे उससे पैसा छीनते हो और आपकी नीयत यह है कि ये पैसा मैं नहीं रखूंगा, बल्कि ये मालदार तो ऐश और इशरत कर रहा है, करोड़ों खरबों रुपए कमा रहा है, اور میرے پڑوس میں ایک غریب کے ہاں کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، میں بندوق کی نال پہ اس سے پیسے چھین کے اپنے پڑوس میں رہنے والی بیوہ اور اس کے بچوں کا پیٹ بھروں گا، کیا اس نیت سے ڈکیتی حلال ہو جائے گی؟ بولو بھائی۔ مولوی صاحب مسجد کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، مسجد میں پنکھے نہیں ہیں، مسجد میں لائٹیں نہیں ہیں، جنریٹر خراب ہے وغیرہ وغیرہ، مولوی صاحب نے دیکھا کوئی چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد زیر تعمیر ہے، نمازیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے چار پانچ ڈاکو کرائے پہ لیے کہ قوم کے جتنے بڑے بڑے سیٹھ ہیں ان سے پیسہ نکلواؤ۔ نکلوانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب اپنا پیٹ بھریں گے، علاقے میں ایک مسجد بن جائے گی، اس سے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، وہاں سے تبلیغی جماعتیں نکلیں گی، سال سال کی جماعتیں، لوگ مولوی صاحب کے بیانات سن کے شراب چھوڑیں گے، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑیں گے، کتنے اچھے اچھے فائدے ہیں اس میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چند سیٹھ ہیں یہ پورے علاقے کی دولت ان کے ہاتھ میں ہے، اب آپ نے چار پانچ ڈاکو کرائے پر لیے کہ یار بندوق سے ان سے پیسہ چھینو، مولوی صاحب نے کرائے پہ لے لیے چار پانچ ڈاکو، اور یہ بھی نہیں کہ اتنا چھینو کہ یہ غریب بن جائیں، پورے سال کی جتنی تنخواہ ہے اس میں ایک مہینے کی تنخواہ ان سے چھین کے لے آیا کرو، تو بتاؤ جائز ہوگا؟ ہے بھائی، انشورنس کمپنی والے کہتے ہیں نا اس کے فائدے اتنے تو یہ حلال ہے، بولو ٹھیک ہے، فائدہ تو اس میں بھی ہے کہ آپ جو پیسہ کما رہے ہو، ہم فتویٰ دیتے ہیں مولوی لوگ کہ ڈاکو کے لیے جائز ہے کہ انشورنس کمپنی نے والوں نے جتنا پیسہ کمایا ان سے چھین کے مسجد کے چندے میں لگا دے، وہ غریبوں کو کھلا دے، فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں آ کے کہیں گے بھائی یہ فائدہ ہے لیکن یہ پیسہ کمانے کا طریقہ غلط ہے، خلاف قانون ہے۔ تو جیسے ڈاکو ڈکیتی حرام ہے، ایک لاکھ ایک کروڑ تو دور کی بات، چونی کسی سے نہیں لے سکتے آپ، کسی غریب کو کھلانے کے لیے زبردستی کسی جیب سے چونی لے لیں، چار آنے چونی کا زمانہ ختم ہو گیا، پتہ نہیں نئی نسل کو چونی سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، اٹھنی کر لیں تھوڑی سی زیادہ، وہ بھی نہیں آئے گی سمجھ میں، پانچ روپے تو سمجھ میں آتے ہیں نا، گٹکا کتنے کا آتا ہے؟ چھ روپے کا ہے، گٹکے کی ویلیو کو ہم معیار بنا لیتے ہیں کہ وہ سب کی سمجھ میں آئے گا، تو دس روپے بھی چھیننا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، اگر کوئی خدا نخواستہ بھوک سے مر رہا ہے، مرنے کا خطرہ نہیں ابھی مر رہا ہے وہ، پھر شریعت جان بچانے کے لیے اس کو اجازت دیتی ہے کہ کہیں سے بھی کس طریقے سے بھی پیٹ بھر لے وہ اپنا، چاہے کسی کا مال چھین کے ہو، ایسی صورت میں سور اور خنزیر کھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ اس کے لیے جو عملی طور پر بھوک میں مبتلا ہو گیا، اسے پتا ہے اگر نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں، لیکن یہاں بھی شریعت کہتی ہے ایسی صورت میں اگر اس نے کسی کا مال چھین کے اپنی جان بچائی ہے تو جب پیٹ بھر جائے گا تو اس پر لازم ہے کہ پیسے کما کے اس جس سے روٹی چھینی ہے اس کو اس کی قیمت ادا کرے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسی سخت مجبوری میں کھانے کی اجازت دی، لیکن اس اجازت میں شرط لگا دی کہ بعد میں اس کا پیسہ ادا کرنا ہے اس کو، اور یہ بھی اس صورت میں اجازت ہے کہ جب بھوک سے مر رہے ہوں، مرنے کا خطرہ ہو مستقبل میں، پھر اجازت نہیں ہے۔ آج کل لوگ حرام کماتے ہیں کہ یار اگر ہم نے نہیں کمایا تو ہمارے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، گھی کا لفظ آ رہا ہے، گھی ابھی تو ہے نا، ابھی تو ہے روٹی، مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے، آپ نہیں حرام کما سکتے، آپ بینک میں جاب نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بینک مینیجر ہیں اور اگر ہم نے ابھی جاب چھوڑ دی تو ایکچولی ہم کیسے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، مجبوری میں تو سور کھانا بھی جائز ہے، ہم تو پھر بھی بینک میں بیٹھ کے محنت کر پیسہ کما رہے ہیں، یہی دلائل لیتے ہیں نا جو لوگ بینک میں اور انشورنس کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، سودی بینک کی بات کر رہا ہوں، تو وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سود ہے حرام ہے لیکن اگر ہم ابھی چھوڑ دیں گے تو یہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے گھر ایک دفعہ ایک صاحب آئے، بینک مینیجر تھے، بڑی لمبی گاڑی ان کی، تو میں نے اکرام کیا، چائے وائے پلائی ان کو، بینک والے سے چائے پینا حرام ہے، پلانا جائز ہے اس کو، بلکہ ثواب ہے، شاید اکرام کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جائے، پینا جائز نہیں ہے، یاد رکھو یہ خوب سمجھ لو، کیونکہ جیسے اس کا پیسہ اس کے لیے حرام ہے آپ کے لیے بھی حرام ہے۔ تو وہ مجھے دیکھ کے ہی انہوں نے تقریر شروع کر دی کہ ایکچولی مجھے پتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ بھی غنیمت ہے، حرام کو حرام تو مان رہے ہیں. دیکھو جو گناہ کو گناہ مانتا ہے نا، کبھی نہ کبھی اللہ اسے توبہ کی توفیق عام طور پر دے دیتے ہیں، فخر نہ کرے گناہ پہ. کہہ رہے لیکن مجبوری میں کر رہا ہوں یہ جاب، مجبوری میں 22 لاکھ کی ٹویوٹا کورولا رکھی ہوئی ہے میں نے، 0 میٹر گاڑی، یہ مجبوری ہے کہ نہیں؟ اے بھائی مجبوری ہے. مجبوری میں ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے، مجبوری ہے. تو یاد رکھو جس مجبوری میں حرام کمانے کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ مجبوری ہے جس کا قرآن میں اللہ نے خود ذکر کیا، الا فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم، بھوک سے اتنا شدید متاثر ہو گیا کہ موت کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں حرام کے اتنے نوالے کھانے کی اجازت ہے کہ زندگی بچ جائے. اور اللہ نے فرمایا غیر متجانف لاثم غیر باغ ولا عاد، اس میں بھی حرام میں تجاوز نہ کرے. آپ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کے سامنے خدا نخواستہ کوئی مرا ہوا کتا پڑا ہے یا خنزیر پڑا ہوا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اتنے نوالے کھالو کہ کمر سیدھی ہو جائے. آپ نے کیا کیا؟ اس کتے کو اٹھا کے گھر لے گئے، کسائی کے حوالے کیا، ذرا سری پائے چانپے الگ کر، مجبوری میں حرام کھا رہا ہوں میں، آج نہاری بنے گی گھر میں، پسندے بنیں گے. پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، جو لوگ باہر جاتے ہیں نا ان بیچاروں کی خوراکیں بڑی پھیکی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں تم سب سے بڑی لذت تو انسان کے لیے زبان کا چٹخارا ہے میرے بھائی، پیسہ کمانے کے لیے ایسے ملکوں میں رہ رہے ہو کہ کھا نہیں سکتے. وہ گورے کیا کھاتے ہیں؟ برگر کھاتے ہیں سارا دن، کھانے کی چیز ہے کوئی؟ کھاؤ جاوید نہاری، کھاؤ نلی نہاری، کھاؤ دل پسند کے پسندے کھاؤ اور دل پسند کی سجی کھاؤ. لاہور کے جو ہے نا، وہ میں زیادہ لاہور رہا نہیں ہوں تو اس کی خوراکیں، لیکن وہاں کی سنا ہے بڑی مزے کی خوراکیں ہوتی ہیں، مزہ بھی آئے کھانے کو. سری پائے کھاؤ، نلی نہاری کھاؤ، مغز نہاری کھاؤ، ہوٹل پہ جا کے بیٹھو اتنی بڑی لسٹ پیش کرے گا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس نے بولا کیا ہے. اتنی بڑی لسٹ پیش کرے گا وہ کھانے کی، کیسے مزے مزے کے کھانے، خوشبودار. ہوٹل کے قریب سے گزرو، بعض دفعہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پھر آدمی جا کے بیٹھ جاتا ہے، اب تھوڑا سا چکھنے میں کیا جا رہا ہے. ان ملکوں میں تو ہوٹل ایسے ہیں کہ قریب سے گزرو تو بدبو آتی ہے. تو خیر یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ میرا موضوع ہوگا، پاکستان جو ہے نا 14 اگست آ رہا ہے، اگلے ہفتے اس پہ سری اور پائے پہ اور چانپوں پہ انشاءاللہ پورا پروگرام پیش کیا جائے گا. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں حرام کھانے کی اجازت. تو آپ کتے کو گھر لے کر آئے، سری چانپے پائے بنا کے، کوفتے الگ اور کباب کے گوشت الگ نکال کے، جیسے قربانی کا گوشت ہوتا ہے نا، خواتین کوفتے کا گوشت الگ کر رہی ہیں، کباب کا الگ کر رہی ہیں بھائی، اور پسندے کے لیے الگ ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنے نوالے کھا سکتے ہو جس سے کمر سیدھی، بس جیسی کمر سیدھی ہوئی چھوڑ دو. بھیک مانگنا اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام. لیکن مجبوری میں بھیک مانگنا جائز ہے، کیونکہ حرام کام کی مجبوری میں شریعت اجازت دے دیتی ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ کسی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو، اس کو فقہ کہتے ہیں بالفعل یا بالقوہ. بالفعل کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھر میں 4 روٹیاں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، 2 صبح کھا لے گا، 2 شام کو کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا، یہ بالفعل موجود ہیں. ایسے آدمی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام. اگلے دن کا نہیں سوچ سکتا وہ کہ آج ہے، ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے، نہ نہ نہ، جب کل آئے گی نا پھر دیکھنا، اگر انتظام نہیں ہوا پھر تم ہاتھ پھیلا سکتے ہو. دوسرا بالقوہ، آپ صبح اٹھے، آپ نے گھر کا ڈبہ کھول کے دیکھا، راشن کا آٹا نہیں ہے، پیٹ بھرنے کا کوئی انتظام نہیں آپ کے پاس، لیکن آپ کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ کدال لے کے یا مزدوری کر کے کما سکتے ہو اور شام تک کے لیے 4 روٹیوں کا انتظام کر سکتے ہو، تو بھی آپ کے لیے بھیک مانگنا، بولو بھائی، حرام. کیونکہ آپ میں بالقوہ، آپ میں قوت اللہ نے اتنی دی ہے کہ آپ کما سکتے ہیں. جو عملی طور پر ایک دن کا کھانا کما نہ سکتا ہو اور جو یا جس کے پاس عملاً موجود نہ ہو، ایسے آدمی کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کھانے کو روٹی تھی، اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کا انتظام تھا، اس کے باوجود اس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا، اللہ اس کے چہرے کے نور کو چھین لیں گے۔ چہرے سے پہ اگر گوشت ختم ہو جائے، انسان کے چہرے کا نور اور وقار ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے شراب کو جوئے اور سٹے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جوا سٹا بھی حرام، چاہے اس پہ کتنے اچھے لیول لگا کے آپ کریں، غریبوں کی خدمت مقصود ہو یا کچھ بھی ہو، جوا ہے تو حرام ہے۔ تو اللہ نے یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ جو عام طور پہ نشہ کرتے ہیں، جوا اور سٹا بھی وہی کھیلتے ہیں، یہ چیزیں عام طور پہ لازم ملزوم ہیں۔ اسنوکر کلب میں آپ جائیں نا، سٹے بازی بہت ہو رہی ہے، دونوں ٹیمیں پیسہ ملاتی ہیں، جو ہارتی ہے پھر وہ اس کے پیسے ضائع ہو گئے۔ تو جو اسنوکر کلب میں لڑکے لونڈے لپاڑے معذرت کے ساتھ جو بےچارے کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں گے لونڈا لپاڑا بھی بول رہے ہو اور بےچارے بھی لگ رہے ہو، انہیں تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں اتنی بے اکرامی نہ ہو جائے نا کہ اگلے ہفتے آپ لوگ بیان سننے نہ آئیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں گٹکے والے سارے تو نہیں ہیں۔ تو عام طور پر ان اداروں میں آپ جائیں تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ان جگہوں پہ، ان دکانوں میں یا جو بھی یہ کلب ہوتے ہیں ان میں آپ جائیں تو دونوں چیزیں ساتھ، منہ میں گٹکا ہوگا اور ہاتھ میں اسنوکر کی اسٹک ہوگی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں میں کوئی مناسبت ہے، یا شیشہ چل رہا ہوگا ساتھ ساتھ، ادھر سے ایک شاٹ ماری، ادھر سے آ کے ایک کش لیا، ہوتا ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ تیسری چیز جو ابھی ہمارے معاشرے میں ہے نہیں مگر اب آ رہی ہے آہستہ آہستہ، وہ یہ ہے حرام کاری، بدکاری، زنا، یہ بھی اسی کے لوازمات میں سے ہے۔ عام طور پر اس طبقے کے شیشے کا استعمال بھی، گٹکے کا استعمال بھی، جو نیک شریف ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو تھوڑے اپر لیول کے ہیں وہ تو پھر شراب بھی چل رہی ہے اور اس سے اوپر کا نشہ، نشے کے انجیکشن لگ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے عورت، حرام۔ ایسا آدمی یہ نہیں ہوتا کہ شادی شدہ ہو، گھر میں بیوی بچے ہوں، کیونکہ بیوی بچے تو انتظار کر رہے ہیں، ابا آفس سے آئے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ تو فون کر کے بیوی بیڑا غرق کر دے گی، آپ کو انڈے لینے بھیجا تھا، آپ اس نوکر کلب میں گھس گئے۔ شادی شدہ آدمی کے لیے یہ چکر بازیاں ذرا مشکل کام ہوتی، ویسے اسے اپنے بچوں کا خیال بھی آتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا چند دن پہلے کہ میں شادی سے پہلے بدکاری کرتا تھا اور بہت برائیاں کرتا تھا، شادی ہو گئی، میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے ساری چیزیں چھوڑ دیں اپنی بیٹی کی خاطر، کہ اگر اس بیٹی کو پتا چلے گا تمہارا باپ ایسا تھا، یہ میری آئندہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس کو اگر پتا چلا تو ان بچوں کی تربیت پہ کتنا برا اثر پڑے گا۔ دیکھو اولاد انسان کو کتنی برائیوں سے روک دیتی، بیوی بھی روکتی ہے، اولاد بھی روک دیتی ہے۔ خاندانی آدمی اسی وجہ سے اللہ کو پسند ہے، جس کی فیملی ہو، پارکوں میں لکھا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ آئے، ان کو پتا ہے فیملی کے ساتھ آیا تو چھچوری حرکتیں کرتے ہوئے ڈرے گا ذرا، لیکن اب فیملیاں تو ختم ہو گئیں، لوگ فیملی کرائے پہ لے لیتے ہیں، سب پتا ہے۔ میں یہ اس لیے پتا ہے، میں ایک دفعہ بیان تھا میرا، مسجد پارک کے اندر تھی، میں اکیلا ہی چلا گیا، وہ چوکیدار نے روک لیا کہ بھائی فیملی کے بغیر نہیں۔ میں نے کہا یار میں مولوی آدمی ہوں، اندر جانے دو، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چھیڑم چھاڑی کے لیے نہیں جا رہا میں۔ کہہ رہا نہیں فیملی، تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا وہاں دو چار خواتین کھڑی ہوئی ہیں، لڑکیاں، خواتین تو کہنا بھی توہین ہے ان کو، خواتین تو ایک بڑا مہذب سا لفظ ہے، خاتون اسلام، کچھ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں ان سے بات کرو، کچھ پیسے ایسے پکڑاؤ لے جاؤ ساتھ۔ میں نے کہا یار یوٹیوب کا زمانہ ہے، کتنی بھی اچھی نہیں ہو تو صرف آپ، اگر صرف مقصد آپ کا یہ ہے کہ پارک کے اندر میرا قدم ہوا اور اس کو بھگا دوں گا میں، اس نیت کے سے بھی آپ یا انٹری ہوگی نا تو یوٹیوب پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد جیسے جنید جمشید کا حال کیا ہے نا لوگوں نے، بےچارہ صفائیاں بیان کر کے تھک گیا، تو ہماری قوم پھر کسی کو معاف نہیں کرتی، وہ کتنی اچھی ریزن بیان کرے اس کا، وہ ایسی کی تیسی کر دی۔ تو फैमिली सिस्टम खत्म हो गया तो अब फैमिलियां है ही नहीं, तो उधार पे किराए पे फैमिलियां मिलती हैं। बच्चे भी सुना उधार मिल जाते हैं, बच्चे भी मिल जाते हैं, आपने कहीं जाना है फैमिली के साथ, ये मैडम ये जरा 5 रुपए में एक बच्चा दे देंगी ये घंटे के लिए, वो पकड़ा देगी, अंदर जाओ बच्चा वापस, चौकीदार को 10 रुपए दो, बोले ये वापस कर दो उस खातून को। तो सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान है, अल्लाह के फजल से इस मुल्क में हमें ऐसी ऐसी सहूलतें मुयसर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। खैर, तो जो खानदानी आदमी होता है बाल बच्चों वाला, उसे उसकी बुराइयों की भी ब्रेकें होती हैं, एक हद तक आगे जाता है, उससे आगे जाते हुए डरता है वो, और डरना भी चाहिए, वरना उसका खानदान बर्बाद हो जाता है, उसकी औलाद बागी हो जाती है, बुढ़ापे में उसकी औलाद उसे पूछती नहीं है, फेंक के आ जाती है कचरे में। तो मेरे भाई, अल्लाह ने शराब को, जुए को, सट्टे को एक साथ जिक्र किया है, और इसके साथ एक और चीज भी है, जिना, लड़कियों से दोस्तियां, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। एक बुराई आती है तो मजीद कुछ बुराइयों को साथ लेके आती है। तो पहली बुराई अगर छोड़ दो, नशे की बुराई, तो अल्लाह बाकी बुराइयों से भी बचने की तौफीक दे दे। बुराई छोड़ी कैसे जाए? पहली बात तो ये आजम करें, जो नौजवान गुटखा खाते हैं, शीशा पीते हैं, शराब पीते हैं, और ये जो नई नई पाउडर नुमा चीज़ें आ रही हैं, पहले आजम करें हमने इन सब चीज़ों को छोड़ना है। अगर एक आदमी आजम ही ना करे छोड़ने का, तो फिर छोड़ने के तरीकों पर वो अमल नहीं करता। एक बीमार बीमारी के इलाज की नीयत ही नहीं करता तो उसका इलाज कैसे होगा भाई? इलाज तो उसका होगा जो बीमार अपने आप को डॉक्टर के सामने पेश करेगा। तो पहले तो ये आजम करें कि हमने इन बुराइयों को छोड़ना है। और आजम क्यों करें? इसलिए आखिरत में इसका अजाब बहुत सख्त है, और दुनिया में भी अजाब मिलता है। नशे की कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो इंसान की सेहत को नुकसान ना पहुंचाती हो, यहां तक के निस्वार भी, जो कम दर्जे का नशा समझा जाता है। हमारे एक दोस्त थे, आलिम हैं, उनको बचपन से निस्वार की आदत, पठान है, मेरे बड़े काबिल एहतराम है, मेरे लिए मुझसे सीनियर भी हैं। अब क्या है, रमजान का रोजा रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल, क्योंकि जिस आदमी को किसी भी नशे की आदत पड़ जाए वो चंद घंटे बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब रोजा जब लंबा हुआ तो वो अपने वालिद का वाकया बताते थे कि उनके वालिद जो थे वो भी निस्वार के आदि, कह रहे हैं असर तक जब निस्वार नहीं मिलती थी उनको, रमजान में रोजा तो रखेंगे ना, नशे वाला आदमी तो रोजा ही छोड़ देता है आजकल, कहता रखा ही नहीं जाता मुझसे, ये भी बवाल है नशे का कि आपसे एक रमजान की बेहतरीन इबादत रोजा वो छूट रहा है आपसे, और अगर रख ले रोजा तो उसको रोजा दुगना लगता है, एक आम आदमी को जितना रोजा लग रहा है इसको दुगना लगेगा रोजा। तो वो कह रहे थे कि मेरे वालिद साहब निस्वार के आदि थे, असर के वक्त जब घर आते ना रमजान में, तो ऐसा गुस्सा उन पे सवार हो, क्योंकि निस्वार नहीं मिली सुबह सादिक से लेके अब तक, ऐसा गुस्सा सवार होता था कि बस सब घर वाले कांपते रहते थे कि आज किसकी पिटाई होगी हमें पता नहीं, थे भी पठान तो पिटाई का स्टाइल भी पठानों वाला था उनका, वो स्टाइल ये नहीं है कि 2-4 थप्पड़ लगा दिए हड्डी वड्डी तोड़ के हिसाब बराबर कर दी। कह रहे एक दिन मेरी वालदा ने कुछ लफ्ज कह दिया, उठा के जग उठा के मारा है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये निस्वार ना मिलने की वजह से, बाद में निदामत भी हो रही है मैंने क्या कर दी। एक दिन वालदा ने कुछ कह दिया, वालदा भी माशाल्लाह उनकी चार बीवियां थी, कह रहे एक दिन किसी जौजा ने कुछ दस्तरखान पे कुछ बात कह दी, इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं, अभी पता है 5 मिनट बाद सब निस्वार गुटका सब मिल जाएगा, लेकिन सब्र नहीं हो रहा, कह रहे उठाया और हाथ तोड़ दिया, बीवी का हाथ तोड़, बाद में निदामत हुई मैंने क्या किया है। तो ये हाल होता है जो किसी भी नशे का आदि हो, खा वो निस्वारी क्यों ना हो, सिगरेट के आदि भी ऐसे ही होते हैं। हमारे एक दोस्त हमारे घर कयाम किया, उन्होंने कुछ दिनों के लिए सफर पे थे, सिगरेट के आदि थे, रोजा रखा रमजान में, सिगरेट नहीं मिल पी सक रहे, अब 11 बजे खांसी से हालत खराब हो गई, कह रहे मुझे काश इजाजत दे दो मुफ्ती साहब, एक सुट्टा लगा लूं बस, हालत खराब हो रही है। तो मैंने कहा लगाना है तो हमारे घर क्यों बैठा हुआ है भाई, यहां आपने क्याम क्यों किया हुआ है, क्याम के लिए आप बहुत सारी चारपाइयां 10 रुपए में किराए पे मिल जाती हैं आजकल। तो کیا حالت ہو رہی تھی، دیکھنے والے کو ترس آ جاتا ہے. اور جن کو نشے کی عادت نہیں ہے، نہ سگریٹ کی عادت نہ گٹکے کی عادت، بڑے مزے سے روزہ رکھتے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، یہ تو لگتی ہے، تو نیچرل چیز کا اپنا مزہ ہے برداشت کرنے. نہاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے جب پیاس لگتی ہے، مزہ آتا ہے اس میں. اور پھر مزہ آتا ہے جب کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. گٹکے پان والا سگریٹ سے افطار کرتا ہے، وہ پانی پیتا ہے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، ایک گھونٹ پی لو سنت ہے، ورنہ پھر نسوار کی ڈبی نکالے گا. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر، یہ لے بھائی کیا کھا رہا ہے تو، گٹکے والا پوڑیا نکالے گا، بشرطے کہ روزہ رکھا ہو، ورنہ یہ روزہ ہی نہیں رکھتے گٹکے والے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ گندگی ہے کھانے پینے کی چیزیں. ہمارے حضرت تو چائے کے بھی خلاف تھے، چائے کے بھی خلاف تھے کہ بھئی کیوں پیے چائے، لیکن چائے کا نشہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور چائے کو چھوڑنا بہت آسان ہے، ایک دو دن نہ پیو. اور بعض دفعہ جو بعض مواقع پر چائے کے کچھ فوائد بھی ہیں، چائے جسم میں خشکی پیدا کرتی ہے. تو کراچی کا جو علاقہ ہے نا، یہ تر علاقہ ہے، اس میں رطوبات بہت ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، چائے سے تھوڑی خشکی پیدا ہو کے حساب برابر. لیکن پھر بھی مشورہ یہی ہے کہ نہ پئیں، خشکی کے لیے اور کوئی چیز کھا لیا کریں، مکئی کھایا کریں، مکئی کی روٹی، یہ بھی رطوبات کو جذب کر لیتی ہے. لیکن اگر کسی کو لت، جیسے مجھے عادت پڑی ہوئی ہے بچپن سے چائے کی، تو میں چھوڑنا چاہوں دو دن میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں یہی سوچ کے کہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے اس کا. تو مگر ہمت کر کے کوئی چھوڑنا چاہے اس کو بھی چھوڑ دے. اور چائے کی بھی جو عادی ہیں، ہمت کر کے کوشش تو کرے چھوڑ ہی دیں. لیکن اگر پینی ہے تو پینے کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں چائے نقصان نہیں دیتی. لوگ کھانا کھاتے ہی چائے پیتے ہیں، یہ نقصان دہ ہے. آپ نے جو کھایا ہے، چائے اس کھائے ہوئے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. دوپہر کھانا کھایا، سٹا لگا رہا ہے چائے کا، بیٹھ پی رہا ہے چائے. تو کھانے کے بعد فوراً چائے نہ پیا کریں، قہوہ پی سکتے ہیں کھانے کے بعد، گرم پانی سے فائدہ ہوتا ہے. چائے نہ پیا کریں، چائے ایسے ٹائم پہ پئیں، خالی پیٹ چائے نہ پئیں. صبح اٹھتے ہی نہار منہ چائے پی جا رہی ہے، نہار منہ کوئی ایسی چیز کھاؤ، میدا رات کو صرف انتظار کر رہا ہوتا ہے اب کچھ آئے گا تو ہضم کروں گا. وہ پہلی چیز کیا آئی ہے، دودھ آتا، مکھن آتا، میدا خوش ہوتا، جسم میں طاقت آتی. صبح اٹھتے ہی بیڈ ٹی کے نام سے صاحب کو چائے پیش کی جا رہی ہے، وہ صبح صبح دودھ پتی پی رہے ہیں، تو اس سے گردوں کو بہت سخت نقصان ہوتا ہے، مسانے کو بہت سخت نقصان ہوتا ہے، میدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے. تو اول تو یہ کہ چائے سے توبہ کریں، اور اگر پینی ہی ہے تو چائے پینے کا ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس میں کھانا کھائے ہوئے کم از کم دو گھنٹے گزر چکے ہوں. اور رات کو سونے سے پہلے چائے نہ پیا کریں، بستر پہ پیشاب نکل جائے گا معذرت کے ساتھ. بعض لوگ رات کو سوتے ہوئے چائے پی رہے ہیں، صبح اٹھتے ہوئے پی رہے ہیں، یہ حماقت ہے. اگر ایک چیز آپ نے استعمال کرنی ہے تو پھر اس کا وقت ایسا رکھو جس میں صحت کو نقصان نہ ہو، بلکہ ممکن ہے تھوڑا فائدہ ہو جائے اسے. تو رات کو سونے سے پہلے نہ پیو. ہم جب رات کو سوتے ہیں تو جو چیز کھاتے ہیں سوتے ہی وہ جسم کو ٹھا کر کے لگنا شروع ہو جاتی ہے. جب آدمی سو جاتا ہے نا تو میدا بھرپور کام کرتا ہے، تو وہ جسم کو لگ کیا رہا ہے، پتی لگ رہی ہے جسم کو جا کے. اس وقت دودھ پی کے سوئیں، شہد کھا کے سوئیں، زیتون کا ایک چمچ کھا کے سو جائیں، اس سے جسم میں طاقت اور توانائی آئے گی. ویسے بھی چائے جگانے کے لیے ہوتی ہے، سلانے کے لیے نہیں ہوتی، نیند اڑ جائے گی آپ کی، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے اس میں. تو ایسے ٹائم پہ پی جائے. تو بھائی ہمت کر کے، جتنے نوجوان ہیں یہاں بیٹھے ہیں، گٹکے سے توبہ کرو. سگریٹ انسانی صحت کے لیے، ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار، صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت. وہ الگ بات ہے، وزارت صحت میں جو وزیر بیٹھا ہوا یہ لکھ رہا ہے، وہ خود صبح و شام 25-30 سگریٹیں پی لیتا ہوگا، وہ بھی پی رہا ہے. اور جو ڈاکٹر آپ کو سگریٹ چھوڑنے کا مشورہ دے رہا ہے، اس کے پاس ایک گولڈ لیف کا ڈبا رکھا ہوا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو ڈاکٹر خود کیوں پی رہا ہے. بھائی ڈاکٹر اس لیے نہیں پی رہا کہ اس میں نقصان نہیں ہے، ڈاکٹر شہوت پرستی کا عادی ہو چکا ہے، وہ اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. ڈاکٹر فجر کی نماز بھی تو نہیں پڑھتا، حالانکہ مانتا ہے کہ فجر پڑھنا ضروری ہے، لیکن اٹھا نہیں جاتا اس سے. اور بھی تو بہت سارے کام ہیں ڈاکٹر جو اپنی صحت کے لیے نقصان دہ. صبح 11-12 بجے سو کے اٹھنا، دنیا میں کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو وہ کہے گا صحت کے لیے نقصان دہ، مگر سارے ڈاکٹر 12 بجے اٹھتے ہیں سو کے. رات کو کلینک 4 بجے بند کر کے آتے ہیں اور 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں.
حکیموں کو میں نے دیکھا ہے رات کو جلدی سوئیں گے صبح فجر میں اٹھیں گے, کیونکہ اکثر دیندار ہوتے ہیں حکیم, تبھی صحتیں اچھی ہوتی ہیں. میں نے 100-100 سال کے حکیم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, 105 سال 110 سال کے حکیم دیکھے ہیں, اور 100 سال کا بوڑھا حکیم 2 گھنٹے سے کھڑا ہے, کھڑے کھڑے مریضوں کی نبض چیک کر رہا ہے. ڈاکٹر کر سکتا ہے یہ کام؟ اول تو 100 سال کا ڈاکٹر ہی نظر نہیں آئے گا آپ کو. وہ بیچارہ 60-65 سال میں اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتا. حکیم دیکھے ہم نے, حالانکہ علم ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہے, تحقیق ڈاکٹروں کے پاس زیادہ, مگر بات یہ کہ جو تحقیق ہے اس پہ خود عمل نہیں ہو رہا. تحقیق بتاتی ہے کہ صبح کی ہوا انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے, مگر ڈاکٹر صبح کی ہوا کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا. تو شہوت پرستی ہے جو انسان کو علم کافی نہیں ہے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہونا ضروری ہے. حکیم چونکہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ بیچارے قبلہ حکیم صاحب سے حاصل کیا ہے, یونیورسٹیوں میں نہیں گئے, تو وہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دینداری بھی آتی رہتی ہے ان میں. ڈاکٹر میڈیکل کالج میں 4 سال جب پڑھتا ہے, لڑکیوں کے ساتھ جب بیچارہ وہ بیٹھتا ہے, تو اس میں وہ خواہش نفس پہ کنٹرول کرنے کا عنصر اس کا ختم ہو جاتا ہے. نائٹ ڈیوٹی بھی ہو رہی ہے, اس میں گرل فرینڈز بھی ہیں. سب ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا بھائی, بہت سارے اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک ماحول جو کلچر جو دیا جا رہا ہے نا, وہ یہ دیا جا رہا ہے. اس میں تو اس کو دماغی سکون کے لیے گٹکا بھی کھانا پڑے گا, سگریٹ بھی پینا پڑے گی, شراب بھی پیتے ہیں ڈاکٹر. ڈاکٹروں میں شراب کا ریشو پہلے, اب کا نہیں پتا, پہلے اگر ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے نا کوئی شراب پیتا ہے تو ڈاکٹروں میں شراب کا ریشو سب سے زیادہ تھا. کیوں؟ خواہشات نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی, کسی ڈاکٹر کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی صحت کے لیے اچھی چیز ہے. میں نے اپنی زندگی میں سگریٹ پینے والا 60 سال کے بعد کوئی صحت مند نہیں دیکھا ہے. جب تک 40 سال کا ہوتا ہے نا تو جسم میں گرمی ہوتی ہے اور جوانی کی طاقت ہوتی ہے, وہ تمام مضر اثرات پہ کنٹرول کر لیتی ہے خود ہی. جیسے ہی جسم ڈھلکنا شروع ہو گیا, 50 سال کے ہو گئے اب, ڈھلکنا شروع ہو گئے, پھر سگریٹ اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے, پھر نان اسٹاپ کھانستا ہے وہ, اور قبر میں سگریٹ پہنچا کے دم لیتی ہے. سگریٹ پینے والا کبھی لمبی عمر کا حامل نہیں ہوتا, کبھی لمبی عمر نہیں ہوتی سگریٹ پینے والے کی. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو آدمی 90 سال کے بزرگ ہیں وہ اب بھی سگریٹ پی رہے ہیں, وہ 90 سال تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو بھائی یہ چیزیں آپ کی صحت کو بھی گھلا رہی ہیں, برباد کر رہی ہیں. اور ایک بات جو شرم و حیا کے ذرا خلاف ہے, لیکن آج کل نوجوانوں کو اس میں دلچسپی بہت ہوتی ہے, سگریٹ آدمی کو آدمی بھی نہیں رہنے دیتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب ساری چیزیں جسم کی گھل رہی ہیں تو آپ میں آدمیت کا عنصر بھی آہستہ آہستہ ختم. ہمارے ایک دوست تھے, سگریٹ کے عادی تھے. ہم ایک دفعہ گئے سوئمنگ پول, 3 دوست تھے, ان میں سب سے باریک میں تھا, یعنی سب سے کمزور میں سمجھا جاتا تھا ان میں, کہ بھئی یہ سب سے پتلا ہے ہم میں دوستوں میں, لہذا اس میں طاقت سب سے کم ہے. بڑا سوئمنگ پول تھا, کراچی کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, اور 14-15 فٹ گہرا تھا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کچھ نوجوان 2-4 فٹ تیر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں کہ ہم نے 2-4 فٹ گہرائی میں ادھر سے ڈبکی ماری ادھر سے, اور پھر وہ اپنی منگیتر کو بھیج دیتے ہیں کہ یہ میں سوئمنگ کرتا ہوا کیسا لگ رہا ہوں. مینڈک تیرتا ہے میرے بھائی, کہیں 2-4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہو نا, مینڈک اس میں کافی سکون محسوس کرتا ہے. سوئمنگ پول بھی کچھ ہو کہ آدمی اوپر سے ڈائیو لگائے, پھر ذرا ویڈیو بنائے, پھر اپنی منگیتر کو بھیجیں, وہ 2-4 اور کو لے آئے گی. تو ہمیں شوق ہے بچپن سے تیراکی کا, تو ہم ایک سوئمنگ پول میں گئے, کافی گہرا تھا وہ, بہت عرصہ ہوا میں نے بھی ایکسرسائز نہیں کی, انہوں نے بھی کی. جب ہم تینوں نے چھلانگ لگائی تو وہ جو تھے نا جو پینے کے عادی تھے سگریٹ, وہ 2-4 دفعہ میں ہی پنچر ہو گئے, پول سے باہر نکل کے بیٹھ گئے. ہم دونوں حضرات جو ہیں, میں اور ہمارے ساتھی, اور سب سے زیادہ پھرتی میں دکھا رہا تھا جو سب سے باریک تھا. کیوں؟ سگریٹ نہیں پیتا تھا, یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, سگریٹ نہیں پیتا تھا, گٹکا نہیں کھاتا الحمدللہ, شیشہ نہیں پیتا. یہ جو تھا نا جو سب سے متحرک سمجھا جاتا تھا, یہ 2-4 دفعہ ہی تھک گیا، سانس اتنا پھول گیا، اس کو ہم نے باہر نکال کے بٹھایا کہ آپ کو ڈاکٹر ریسٹ کا مشورہ دے نہ دے، ہم بہرحال دے رہے ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو آپ کی چانپیں وہاں پہ یہاں دو چاروں گھٹنے وٹنے الگ نہ ہو جائیں آپ کے۔ ہمیں حیرانگی ہو رہی تھی، دو پراٹھے صبح ناشتے میں ہم نے بھی کھائے، اس نے بھی کھائے، اس نے بھی انڈا کھایا، ناشتہ بھی سب نے ایک ساتھ کیا تھا، تفریح پہ نکلے ہوئے تھے، اس بیچارے کو کیا ہو گیا؟ تو سانس پھول رہا ہے، عجیب حالت ہو گئی۔ پھر خود ہی کہنے لگا یہ سگریٹ کے آثار ہیں۔ کس کے آثار ہیں بولو بھائی؟ نہ سوئمنگ کر سکتا ہے آدمی، نہ باڈی بلڈنگ کر سکتا ہے، نہ تیز چل سکتا ہے، اور اگر کوئی ایکسرسائز کر کر کے اپنے آپ کو عادی بنا بھی دے تو یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ ایسا ڈھلکے گا، ایسا لڑکے گا کہ پھر کسی سے قابو نہیں آئے گا۔ تو چھوڑ دو اس گند بلا کو، سگریٹ ہمارے معاشرے میں انگریزوں سے آئی ہے، گٹکا ہندوؤں سے آیا ہے، مسلمانوں کا اپنا، مسلمانوں کی جو اپنی خوراکیں وہ ہیں جو عرب میں کھائی جاتی ہیں، جو اللہ کے نبی دے کر گئے تھے اور جس کے قرآن میں تذکرہ ملتا ہے۔ انجیر کھاتے ہیں، زیتون کھاتے ہیں، کشمش کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں۔ آج کسی نوجوان کے سامنے ایک کلو انگور رکھو، ادھر سڑا ہوا بدبودار گٹکا رکھو، گٹکے کی طرف دیکھ کے ہاتھ بڑھائے گا، انگور میں دلچسپی نہیں لے گا، وہ سگریٹ پیے گا۔ تو بھائی اپنے آپ پہ بھی ترس کھاؤ، اپنی اولادوں پہ بھی۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دیکھو، کسی بزرگ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ بری لگتی ہے نا بزرگوں پہ، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، تبھی شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتی۔ شو کے لیے پی رہے ہیں بعض لوگ، شو کے لیے کیوں پی رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ایڈورٹائز دکھائے جاتے ہیں نا، میڈیا کی عادت ہے ہر گندی چیز کو بھی اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سگریٹ کا جب اشتہار آئے تو ایک کھانستے ہوئے آدمی کو دکھائیں، ایسا ہی ہونا چاہیے نا، کہ بھائی ایک کینسر کے مریض کو دکھائیں، یہ پی رہا تھا اور پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا۔ حقیقت تو یہی ہے بھائی۔ دودھ کا جب اشتہار آتا ہے تو پہلوانوں کو دکھا، میں تو دیکھتا نہیں ٹی وی، لیکن جب بچپن میں جو چیزیں نظر آتی تھیں، آج بھی ظاہر ہے اشتہار تو اسی طرح ہوتے ہوں گے نا، تھوڑی بے حیائی کا عنصر زیادہ ہو گیا۔ تو دودھ کا جب اشتہار آئے گا تو پہلوان کو دکھائیں گے، یا خوبصورت بچے کو کہ یہ ڈبے کا دودھ پی کے ایسا طاقتور ہو گیا۔ تو جب سگریٹ کا اشتہار آنا چاہیے تو اس کے ڈبے پہ بھی لکھا ہے کہ مضر صحت ہے۔ تو جتنے مریض ہیں اسپتالوں میں سگریٹ پی کے پھیپھڑوں کا کینسر، کسی کو ٹی بی، وہ دکھانے چاہیے سگریٹ پیجیے، کھانسیے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس گندگی کو ایسے خوبصورت انداز سے پیش کیا جاتا ہے، آفریدی بالنگ کر رہا ہے بھائی، آخری بالنگ، آخری بال، اور بولڈ کیا، اس کے بعد سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ تو نوجوانوں میں کیا شو بازی پیدا ہوتی ہے کہ یار ہم بھی کریں گے تو ہم بھی ایسے ہی۔ او بھائی وہ اگر یوں کرے گا تو وہ نہیں کر سکتا بالنگ، کرے گا تو جلدی ریٹائر ہو جائے گا۔ اگر سگریٹ دیکھو، چرسی ہیروئن چی چرس پی کے بہت کام کرتا ہے، وقتی طور پر ایسا تیز سگریٹ پینے والا کہتا ہے میں جب سگریٹ پیتا ہوں میری اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ بھائی جب دھواں نکلے گا تو اسپیڈ تو تیز ہوگی نا، لیکن وہ وقتی اسپیڈ ہے، وہ وقتی طور پر ہے، جسم کی طاقت ختم ہو رہی ہے، تھوڑے دن بھاگے گا اس کے بعد ایک دم بیٹھے گا، وہ ایک دم بیٹھے گا۔ جیسے کسی مریض کو ٹیکا لگا دیا آپ نے تو وہ ایک دم بھاگنا شروع ہو گیا، تو وہ کوئی شفا تھوڑی ہے، کوئی آپ نے اس کو ٹیکا لگا دیا کوئی ایسا جس سے اس کا دوران خون تیز ہو گیا، تو وقتی طور پہ بھاگے گا۔ تو سگریٹ پینے والا وقتی طور پر بڑا طاقتور ہوتا ہے، ہیروئن چرس پینے والا وقتی طور پر بڑی پاور آتی ہے اس میں، لیکن آہستہ آہستہ جسم اس کا کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سگریٹ کے اشتہار ایسے آتے ہیں، اس میں دکھایا کسی فنکار کو، کسی اداکار کو، پھر جناب وہ سگریٹ کا کش لگایا، تو نوجوان بھی کہتا ہے میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں گا کچھ دنوں میں۔ وہ بھی ڈبے سے سگریٹ نکالتا ہے اور پھر اسے جلاتا ہے اور پھر یوں کرتا ہے، پھر ویڈیو بھی بنواتا ہے، اپنی ساحل سمندر پہ کھڑا ہوا ہے، کش لگا رہا ہے، اسے پتا نہیں تھوڑی دیر میں تیری ایکس رے رپورٹ سامنے آنے والی ہے، تھوڑے دن کی بات ہے۔ لوگ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال میں بھی خوبصورت جوان نظر آئیں گے، ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ نظر آئیں گے کہ کیا ماشاء اللہ، لوگ کہتے ہیں بھائی ساٹھ سال کا ہو گیا لگتا نہیں ہے، پچاس سال کا ہو گیا لگتا نہیں ہے، اور یہ کیا ہوگا تیس سال کا ہوگا لگے گا ساٹھ سال کا، تو تھوڑے دن کی بات ہے۔ تو میرے بھائی ہمت کر کے چھوڑ دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب جن کو عادت ہو چکی ہے وہ چھوڑیں کیسے؟ بس یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جی پان تمباکو وہ بھی اسی میں داخل ہے، پان گٹکا تمباکو، سبھی تمباکو ہی تو ساری فساد کی جڑ ہے، تمباکو ہی سے تو یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ تمباکو نہ کھاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جن کو تمباکو کی عادت نہیں ہوتی ان پہ تمباکو اثر بہت کرتا ہے، عادت نہیں ہے نشے کی۔ اس کے فائدے ہیں جن کو تمباکو کی عادت نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ میرے دانت کچھ خراب ہو گئے، ان میں خون بہت آتا تھا، میں پریشان ہوا تو پہلے نیو کراچی میں رہتا تھا، وہاں قریب میں ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس چلا گیا میں کہ میرے دانت کچھ خراب ہو رہے ہیں، علاج کرنا ہے۔ حکیم صاحب نے مجھے کہا یہ منجن دانت پہ لگا لیں۔ میں نے وہ تھوڑا سا منجن دانت پہ لگایا اور مجھے ایسے لگا جیسے میں کھڑا ہوا ہوں اور باقی ساری دنیا گھوم رہی، حالانکہ میں گھوم رہا تھا، باقی ساری دنیا اپنی جگہ پر قائم و دائم تھی۔ اتنے زبردست چکر آئے اور الٹیاں، پاگل ہو گیا میں بالکل۔ وہ حکیم صاحب بھی گھبرانے لگے یہ ہو کیا گیا ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے جناب بستر پہ لٹایا، وہ خیریت، اور شہد چٹا رہے ہیں، کبھی جو ان کے پاس نسخے تھے کبھی کچھ چٹا رہے ہیں، کبھی کچھ کھلا رہے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا، آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگی۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا، وہ بھی پریشان، میں نے کہا کیا کھلایا، کھلایا بھی نہیں صرف لگایا ہے، کلیاں کی ہیں، تھوکا ہے اس کو، دل چاہ رہا تھا کہیں سے تیزاب ملے، اس تیزاب کی کلیاں کروں میں، یہ نکلے منہ سے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں بے ہوش کرنے کے لیے، جیبے میں بھی خالی کرنے کے لیے بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ کھلا تو یہ بے ہوش ہو جائیں گے، تو جو جیبوں میں ہے وہ نکال کے رکھ لو۔ میں نے کہا میری جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے بھائی یہ اس منجن میں تھوڑا سا تمباکو ملا ہوا ہے، تھوڑا سا تمباکو دانت پہ لگانے کے لیے تاکہ جراثیم وغیرہ مر جائیں۔ تو یہ تو ہم صبح شام لوگوں کو لگاتے ہیں، ڈبہ بنا کے دے دیتے ہیں، لوگ مانجتے ہیں گھر میں جا کے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو صرف دانت پہ تھوڑا سا لگا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نے زندگی میں کبھی تمباکو کھایا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ اتنا سا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو نشے کی عادت نہ ہو، اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا جب آپ ہاسپٹل میں جائیں گے نا، کبھی ڈاکٹر کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کوئی نشہ تو نہیں کرتے، اس کو بے ہوش کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ جو گٹکے اور ہیروئن کا عادی ہو اس کو بے ہوشی کے 6 انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کے کچھ تھوڑا سا بے ہوش ہوتا ہے، ورنہ بے ہوش ہی نہیں ہو رہا وہ، کیونکہ اس نے اس سے بڑے بڑے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں، وہ کھا رہا ہے وہ تو یہ ٹیکے، لگے ہوئے تھوڑی ہیں، یہ بھی نقصان ہے۔ تو پیغمبروں کی خوراکیں دیکھو، پیغمبروں کی، اللہ پیغمبر کے لیے اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں جو سب سے بہتر، کسی پیغمبر نے یہ چیزیں استعمال نہیں کی۔ پیغمبروں کی خوراکیں شہد ہوتی تھی، کھجور، ہمارے نبی نے شہد بھی کھایا ہے، ہمارے نبی نے اونٹنی کا تازہ دودھ بھی پیا ہے، ہمارے نبی نے بکری کا دودھ بھی پیا ہے، ہمارے نبی نے کھجور بھی کھائی، جو بھی کھائی، یہ ساری۔ اور قرآن کتنی چیزوں کی تعریف کرتا ہے، انجیر کی، انار کی، انگور کی، قرآن میں گٹکے کا، پان کا، تمباکو کا، سگریٹ کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ اچھی اچھی خوراکیں کھاؤ، پان کھانے والے کے دانت دیکھو بیچارے کے کیسے ہوتے، ہر وقت لال ہوتے ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کے دانتوں سے ہے، آدھا حسن انسان کا اس کے دانتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ پان کھانے والا تیزاب سے بھی دانتوں کو رگڑے گا، ریگمال سے بھی، مگر اس کے دانت صاف نہیں ہوتے، اور بولنے کا اسٹائل بھی الگ ہوتا ہے۔ آپ کسی پان والے کے پاس چلے ہیں، بھائی 1000 کا کھلا مل جائے گا، منہ میں ایک پچکاری دبا کے بیٹھا ہوا ہے، بات نہیں کرے گا تمیز سے، وہ سامنے والے لے لو، کیا بول رہے بھائی تو بول کیا رہا ہے، منہ تو سیدھا کر لے، ٹیڑھا منہ کرے گا، آنکھیں بھی ٹیڑھی کرے گا، وہ کیا بول رہے، 4 دفعہ میں تو سمجھ میں آتا ہے، پھر اگر کوئی اہم بات ہے تو جائے گا، ایک پیک تھوکے گا گندی سی سڑی ہوئی سڑک پہ، سڑک کی گندگی، پھر وہی پیک والے ہاتھ نوٹ پہ لگائے گا، کوئی نوٹ ایسا نہیں نظر آتا جس پہ پان کا دھبا نہ ہو، اور یہ اس کے منہ کا لعاب ہوتا ہے۔ اسی نوٹ کو جب ہم گنتے ہیں، زبان پہ تھوک لگایا، پھر اس نوٹ پہ لگا کے گنا، پھر وہ تھوک کے لیے دوبارہ انگلی زبان پہ، کیا مطلب، پان والے کا تھوک نوٹ کے ذریعے آپ کی زبان پہ جا رہا ہے، یہ بھی گندگی ہے۔ نوٹ کو جب گننا ہو تو پانی کا استعمال کیا کریں، پانی کا، تھوک کا استعمال نہ کیا کریں۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا گٹکوں اور مین پوری اور کیا کیا چیزوں کا تھوک ہے جو نوٹ پہ جمع ہوتا ہے، پھر وہ جاتا ہے آپ کے پیٹ میں۔ تو ہمت کرو میرے بھائی، میں جلدی سے وقت ختم ہو گیا ہے تو میں 2-3 باتیں بتاؤں کہ چھوڑنا کیسے ہے۔ سب سے ایک تو دیکھو، اس میں 2 چیزیں ہیں چھوڑنے کے لیے، ایک تو جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آدھی جب جسم ہو گیا نا تو جسم کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، اور ایک ہے روحانی طور پر آپ میں اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ میں اپنی خواہش پہ کنٹرول کا سلیقہ پیدا ہو جائے. تو جسمانی علاج کے لیے تو ڈاکٹر ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو خود نہ پیتا ہو گٹکا، اس سے کہو میں سنجیدگی سے سگریٹ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی کوئی علاج بتائیں، دوا بتائیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ متبادل بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں. ایسے ادارے الحمدللہ ملک میں موجود ہیں جو آپ سے شراب بھی چھڑوا دیتے ہیں، آپ سے ہیروئن بھی چھڑوا دیتے ہیں، پان گٹکا اور سارے نشے کی چیزیں چھڑوا دیتے ہیں. ہومیوپیتھک میں بعض ماہرین ڈاکٹر ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، ایلوپیتھک میں بھی ہیں بعض حکیم بھی یہ کام کرتے ہیں. تو آپ خود مجھے نہیں، مجھ سے نہ پوچھیں کسی ڈاکٹر اور حکیم کا ایڈریس، خود سے تلاش کریں، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیا جا سکتا ہے. تو وہ آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے جس سے آپ کا جسم آہستہ آہستہ اسے چھوڑنے کا عادی بن جائے گا. دوسری بات یہ کہ ماحول کو تبدیل کریں، 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکل جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ جب کچھ دن گٹکے والوں کے پاس بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ گٹکے سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ہر وقت بیٹھ انہی لوگوں میں رہے جو پان کھا رہے ہیں، جو سگریٹ پی رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں، تو ظاہر ہے تھوڑے دن میں پھر خیال آئے گا اس. تو کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگائے، ماحول تبدیل کرے، یا کسی شیخ کی صحبت میں جا کے بیٹھے، کسی بزرگ سے بیعت ہو جائے، ان کی خانقاہ میں بیٹھ جائے جا کے کہ حضرت میں یہ برائی چھوڑنا چاہتا ہوں، تو ان کے بیان سنیں، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اللہ والوں کی باتیں سننے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو گندگی کی محبت خود بخود آہستہ آہستہ نکلے گی. ایک دل میں 2 محبتیں بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہیں، گندگی کی محبت بھی اور خوشبو سے. جس کو بدبو سے محبت ہوتی ہے اس کو عطر برا لگتا ہے، جس کو عطر سے محبت ہوتی ہے اسے بدبو بری لگتی ہے. تو یہ 2 کام کریں گے انشاءاللہ یہ برائی چھوڑ جائے گی. اور آخری ایک اور بات ہے، وہ میں انشاءاللہ دعا کے بعد بتاؤں گا چندے کے دوران، وہ بھی بہترین نسخہ ہے ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعلان کرتے ہیں دعا میں انشاءاللہ. یہ ابھی سلام کے بعد جو ہے نا، یہ مجھے پرچی دیجیے گا.